السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی لاہور کی ایک زیر تعمیر عمارت میں دھماکہ، کم از کم 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں فوج پر عسکریت پسندوں کا ایک اور حملہ، 3 سپاہی ہلاک، 2 افسروں سمیت 5 زخمی. میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی قیادت والی عراقی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز داعش کے مضبوط گڑھ موصل پر حملہ کیا ہے اور شہر کے مرکزی ایئرپورٹ اور قریبی فوجی اڈے پر دھاوا بول دیا ہے. اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب اسٹیفان دی مستورا نے امن کوششوں کے سلسلے میں جمعرات کے روز جنیوا میں شامی حکومت کے وفد سے ملاقات کی ہے. جرمنی نے افغان پناہ گزینوں کے گروپ کو افغانستان واپس بھیج دیا ہے، اور واپس بھیجے گئے افراد کی جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھیں. اور وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بدھ کو کہا کہ 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی کے معطل شدہ حکم نامے کی جگہ نئے انتظامی حکم نامے کا اجرا مؤخر کر دیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پنجاب کے انسدادی دہشت گردی کے محکمے کے مطابق جمعرات کو لاہور کی ایک زیر تعمیر عمارت میں ایک طاقتور دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اس کی تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں.
لاہور میں واقع ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے زیڈ بلاک کی مارکیٹ کی ایک زیر تعمیر عمارت میں جمعرات کو دن 11:30 کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے حکام کے کہنے کے مطابق کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. عمارت میں زیادہ تر کاریگر اور مزدور موجود تھے جو دھماکے کا نشانہ بنے، جبکہ دھماکے کی شدت سے عینی شاہدوں کے مطابق آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹے اور قریب میں موجود گاڑیوں کو نقصان پہنچا. زخمیوں کو لاہور کے جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی گئی ہے. دھماکے کی نوعیت کے بارے میں متضاد آراء سامنے آتی رہیں، تاہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس خالد اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں اس امر کی تصدیق کی کہ دھماکے میں بارودی مواد ہی استعمال ہوا تھا.
بی ڈی ایس کی رپورٹ ہے تو یہاں پہ ایکسپلوسیوز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے. یہ ابھی آیا، یہ آئی ڈی تھی یا ریموٹ کنٹرول تھا، اور آئے یہ جو کیفے تھا یہ ٹارگیٹ تھا، یا کوئی پریپریٹری اسٹیج پہ کوئی ان سے بوم بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتہ چلیں گی، کیونکہ ابھی تک بلڈنگ کولیپس ہے. ہماری فورینزک کی ٹیمز جو ہیں وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں.
وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا اس بارے میں کہنا تھا.
پورے لاہور میں سیکورٹی پہلے ہی ہائی الرٹ تھی، اب اس کو مزید جو ہے وہ بیف اپ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور قوم سے یہی اپیل ہے کہ وہ کسی قسم کی افواہوں کے اوپر بالکل جو ہے وہ کان نہ دریں.
پاکستان سپر لیگ کرکٹ کے فائنل میچ کا انعقاد لاہور میں ہونے کے حوالے سے کہا تو یہی گیا تھا کہ ہر قیمت پر قذافی اسٹیڈیم لاہور ہی میں فائنل منعقد ہوگا. تاہم جمعرات کے اس دھماکے کے بعد اب کیا صورتحال ہوگی، اس کے بارے میں پنجاب حکومت کی طرف سے کسی حتمی اعلان کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
اور بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے شوپیاں ڈسٹرکٹ میں جنگجوؤں کی جانب سے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں بھارت کے 3 فوجی ہلاک اور 2 افسروں سمیت 5 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. سری نگر سے اس کی تفصیل دیں گے یوسف جمیل.
سری نگر میں بھارتی مسلح افواج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فوج کا ایک قافلہ جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں کننگو میں ایک سرچ آپریشن ختم کرنے کے بعد لوٹ رہا تھا کہ ملو چترگام نامی دیہات کے باہر اس پر شب خون مارا گیا. 2 افسروں سمیت 7 فوجی زخمی ہو گئے، اور ان میں سے 3 اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے. پولیس کہتی ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات کے 2 بجے فوج پر گھات لگا کر کیے گئے اس حملے کے بعد طرفین کے درمیان گولیوں کا مختصر تبادلہ بھی ہوا، تاہم عسکریت پسند وہاں سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جھڑپ کے دوران ایک قریبی گھر میں سو رہی ایک عمر رسیدہ خاتون تاجہ بیگم کے بھی گولی لگی اور وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گئی۔ مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین نے فوج پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 5 فوجیوں کو ہلاک اور 7 کو زخمی کیا گیا۔ یہ متنازفی کشمیر میں جہاں گزشتہ 26 برس سے مقامی مسلمان نوجوانوں کی طرف سے آزادی کے لیے مسلح تحریک چلائی جا رہی ہے، بھارتی فوج پر گزشتہ 10 دن کے دوران ہونے والا 4th حملہ تھا۔ پہلے 3 حملوں کے دوران جو فوج اور دوسرے حفاظی دستوں کی طرف سے عسکریت پسندوں کی تلاش میں کیے گئے آپریشنز کے دوران پیش آئے، ایک میجر سمیت نصف درجن سپاہی ہلاک اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اب کچھ دوسری خبریں۔ امریکی قیادت والی عراقی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز داعش کے مضبوط گڑھ موصل پر حملہ کیا ہے اور شہر کے مرکزی ایئرپورٹ اور قریبی فوجی اڈے پر دھاوا بول دیا ہے۔ اس حملے میں سرعت سے حرکت کرنے والی فورسز، وفاقی پولیس اور انسدادی دہشت گردی کے یونٹ شامل ہیں۔ ان سب کو فوجی طیاروں کی مدد حاصل تھی۔ جمعرات کے روز جنوبی موصل کے ہوائی اڈے اور فوجی اڈے پر یہ حملہ اتوار کے روز شروع ہونے والی بڑی فوجی کارروائی کا حصہ ہے، جس کا مقصد داعش کو مغربی موصل سے دھکیل کر باہر کرنا ہے۔ اس سے پہلے عراقی فورسز نے پچھلے ماہ مشرقی موصل کو داعش سے آزاد کروایا تھا، جس پر وہ سن 2014 سے قابض تھا۔ موصل کو واگزار کرانے کے لیے جاری لڑائی خونریز اور ساتھ ہی سست روی کا شکار ہیں، عراقی فوجوں اور شہری آبادی کی یہی رائے ہے۔ عراقی افواج نے گزشتہ اکتوبر میں شہر کو خالی کرانے کی کارروائی کا آغاز کیا، جو ملک بھر کے دیہی علاقے میں واقع داعش کا سب سے مضبوط ٹھکانہ خیال کیا جاتا ہے۔ تب سے عراقی فوجوں کو راکٹ اور بھاری دہانے کی گولہ باری، خود کش بم حملوں اور گھات لگا کر نشانہ بنانے کے واقعات کے علاوہ غیر روایتی چھوٹے ڈرون حملوں کا سامنا ہے۔ مشرقی موصل کو خالی کرانے کی کئی ماہ سے جاری رہنے والی کارروائی کے بعد اب عراقی افواج شہر کے مغربی نصف علاقے پر دھیان مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اب زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ آیا داعش کے لڑاکوں کو واقعی باہر نکال دیا گیا ہے؟ اس ضمن میں اصل تشویش کا معاملہ یہ ہے کہ موصل پر عملداری کس طرح بحال ہوگی، فرقہ وارانہ گروہوں کے ساتھ مصالحت کیسی ہوگی، ساتھ ہی یہ سوال کہ داعش کا کیا بنے گا۔ اس سے قبل اسی ہفتے امریکی اہلکاروں نے، جن میں وزیر دفاع جم میٹس بھی شامل ہیں، عراق میں اخباری نمائندوں پر واضح کیا کہ موصل فتح ہونے کے بعد ملک سے 9,000 سے زائد امریکی اور اتحادی افواج کا فوری انخلاء کیسے ہو پائے گا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب نے جمعرات کے روز جنیوا میں شامی حکومت کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ سٹیفان دی مستورا شام کی 6 سالہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے تازہ ترین کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ شامی اپوزیشن کے ارکان سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک روز پہلے سٹیفان دی مستورا نے کہا تھا کہ وہ کوئی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں رکھتے، لیکن ایک امن منصوبے کی طرف سیاسی تحریک پیدا ہوئی ہے۔ شام کے جنگی فریق 9 ماہ پہلے جنیوا میں آخری بار ملے تھے، لیکن بات چیت کا یہ دور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث ٹوٹ گیا تھا۔ جرمنی نے افغان پناہ گزینوں کے گروپ کو افغانستان واپس بھیج دیا ہے۔ واپس بھیجے گئے افراد کی جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھیں۔ بدھ کو 50 افغان پناہ گزینوں کو لے کر ایک جہاز میونخ سے روانہ ہوا۔ گزشتہ سال سے جرمنی سے ملک بدر کیے جانے والے پناہ گزینوں کو ان کے اپنے اپنے ملکوں کو لے کر جانے والی یہ تیسری پرواز ہے۔ اس اقدام پر ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور دائیں بازو کی جماعتوں نے تنقید کی تھی۔ جرمنی نے گزشتہ سال 80,000 کی ریکارڈ تعداد میں ان تارکین وطن کو ملک بدر کیا، جن کی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھیں، اور عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ سن 2017 میں ایسے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چانسلر اینگلا مرکل ستمبر کے انتخابات سے پہلے قدامت پسند ووٹروں کی حمایت دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بدھ کو کہا کہ 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی کے معطل شدہ حکم نامے کی جگہ نئے انتظامی حکم نامے کا اجرا مؤخر کر دیا گیا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ نیا حکم نامہ آئندہ ہفتے کسی وقت جاری کیا جائے گا۔ قبل از این صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ یہ حکم نامہ رواں ہفتے جاری کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ نئے انتظامی حکم میں واشنگٹن، سین فرانسسکو اور کئی دوسری جگہوں کی طرف سے پہلے حکم نامے سے متعلق اٹھائے گئے قانونی تحفظات کو دور کیا جائے گا جو 27 جنوری کو جاری کیا گیا تھا۔ پہلے حکم نامے کے فوری نفاذ کی وجہ سے امریکہ کا ویزا رکھنے والوں کو ہوائی اڈوں پر نہ صرف بدنظمی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کئی ایک کو جہازوں سے اتار دیا گیا یا انہیں امریکہ کے ہوائی اڈوں سے واپس بھیج دیا گیا۔ امریکی عوام اس حکم نامے سے متعلق منقسم تھی، جسے امریکی عدالتوں کی طرف سے معطل کرنے سے قبل اس پر ممتاز امریکی کمپنیوں اور امریکہ کے اتحادیوں نے تنقید کی تھی۔ ٹرمپ نے اپنے مختلف ٹویٹس میں عدالتوں کی طرف سے اس حکم نامے پر عمل درآمد عارضی طور پر معطل کرنے کے اقدام پر تنقید کی تھی۔ اور امریکی کانگریس میں تعطیلات کے وقفے کے دوران جو قانون ساز اپنے آبائی علاقوں میں گئے، وہاں انہیں مقامی ٹاؤن ہال میٹنگز میں ناراض ووٹروں کے تحفظات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان مظاہروں کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ یہ اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ تفصیلات جسٹس مین اوڈلی کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکہ بھر میں ٹاؤن ہال میٹنگز جاری ہیں جہاں امریکی شہری اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک خاتون کے الفاظ، میں ایجوکیشن پالیسی سے متعلق کچھ کہنا چاہوں گی۔ صدر ٹرمپ کی صدارت کو ابھی مشکل سے ایک ماہ ہوا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ خود ان کی پارٹی کے اراکین کو اپنے آبائی علاقوں میں لوگوں کی تشویش اور تحفظات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مشتعل ووٹرز صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی وضاحت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے قانون سازوں کو صدر ٹرمپ کی کئی پالیسیوں پر سخت نکتہ چینی کا سامنا ہے، جس میں اوباما کیئر اور صدر کی امیگریشن کی پالیسیاں شامل ہیں۔ بدھ کے روز لوزیانا میں دیش میں آئے ہوئے لوگوں نے سینیٹر بل کیسیڈی پر اس وقت چیخنا شروع کیا جو وہ ٹرمپ انتظامیہ کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو صدر ٹرمپ کی صدارت میں مرکزی حکومت پر اعتماد ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ کو نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر ووٹرز کے ان تحفظات کے بارے میں کہتے ہیں،
I think some people are clearly upset, but there is a bit of professional protester manufactured base in there. But there obviously there are people that are upset.
میرے خیال میں بعض لوگ ناراض ہیں، تاہم کچھ پیشہ ور احتجاجی بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی پریشان ہیں۔ تاہم میرا یہ بھی خیال ہے کہ جب آپ ان اضلاع میں سے بعض کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان اضلاع کی نمائندگی نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر کے۔ صدر ٹرمپ بھی ان مظاہروں کو رد کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہہ چکے ہیں کہ بعض ریپبلکن اضلاع میں ان نام نہاد ناراض احتجاجوں کے پیچھے آزاد خیال سرگرم کارکن ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ بعض ریپبلکنز ٹاؤن ہال میٹنگز میں جانے کی بجائے ٹیلی فون کانفرنس کے ذریعے لوگوں کے تحفظات سننے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ سال کی صدارتی انتخابی مہم کے اس تسلسل میں، جس نے ملک میں ایک تقسیم پیدا کی ہے، اپنے عہد کے پہلے ماہ میں اپنے حامیوں کو خوش اور اپنے نقادوں کو برہم کیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ اس چیز کو یقینی بنانے پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ ان کی صدارت کے ابتدائی ہفتوں میں ان کے اصل حامی خوش رہیں، اور یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے آنے والے دنوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی ایک رپورٹ ہے، یاسمین جمیل کی زبانی۔
فلوریڈا میں ایئر فورس ون کی آمد نے صدر ٹرمپ کے حامیوں کو اس وقت خوش کر دیا جب وہ صدارتی مہم کی طرز کی اپنی پہلی ریلی کے انعقاد کے لیے کمانڈر ان چیف کے طور پر وہاں پہنچے۔
تھینک یو ایوری باڈی،
شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ اپنے منصب کے ایک مصروف اور کبھی کبھار افراتفری پر مبنی پہلے ماہ کے بعد مسٹر ٹرمپ اپنے سیاسی مرکز سے دوبارہ ملنے کے خواہش مند تھے۔
This was a truly great movement یہ
واقعی ایک بہت بڑی تحریک تھی اور میں یہاں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا تھا اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، اور ان کے حامی جین ہیوبر کو اسٹیج پر بلایا گیا جو صدر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ ان کے الفاظ،
When President Trump, during their election, promised all these things that he was going to do for us, I knew he was going to do this for us.
اپنی صدارتی مہم کے دوران جب صدر ٹرمپ نے ان تمام کاموں کا وعدہ کیا تھا جو وہ ہمارے لیے کرنے والے تھے، تو میں جانتا تھا کہ وہ ہمارے لیے یہ سب کریں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے ایک حامی جین ہیوبر کے۔ ریپبلکن تجزیہ کار جان فیہری کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ منقسم کرنے والی شخصیت ہیں، لیکن ان کا سیاسی مرکز خوش ہے۔ ان کے الفاظ، مسٹر ٹرمپ جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے پکے حامی اس سے خوش ہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر جوں کے توں رہنے والے حالات کو بدل رہے ہیں اور ان کا قلع قمع کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن تجزیہ کار جان فیہری کے۔ واشنگٹن میں افریقن امریکن ہسٹری اینڈ کلچر کے نئے قومی عجائب گھر کے ایک دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے اتحاد کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم اس ملک کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، ممکن ہے دنیا کے کچھ حصوں کو اکٹھا کریں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ٹرمپ کے۔ اور تجزیہ کار جان فیہری کہتے ہیں کہ اپنے اصل حامیوں کو مطمئن کرنے کی مسٹر ٹرمپ کی خواہش وقت گزرنے کے ساتھ سیاسی طور پر خطرناک ہو سکتی ہے۔ ان کے الفاظ،
I think he is in many ways failing though in trying to expand that base and
میرا خیال ہے کہ اس حلقے کو وسیع کرنے کی کوشش میں، اگرچہ وہ بہت سے طریقوں سے ناکام ہو رہے ہیں، بہر طور انہیں یہ پتہ چلانا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں کہ باقی ملک میری قیادت سے مطمئن رہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار جان فیری کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا فیس بک لائیو کا یہ وقت اب ختم ہوتا ہے، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، تو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے بڑے کراسنگ پوائنٹ تورخم کے بند کر دیے جانے کے بعد سینکڑوں ٹرک اور ساز و سامان سے لدے ہوئے کھڑے ہیں، جن میں دوسرے تجارتی سامان کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں جیسا بھی سامان شامل ہے جو جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہزاروں افراد بھی سرحد کے دونوں جانب پھنسے ہوئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر قائم پاک افغان سرحدی راستہ ایک ہفتے سے بند ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف تجارتی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرحد کے آر پار پھنس کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد حکام نے حفاظتی اقدامات کے تحت افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی تھی۔ تورخم گزرگاہ کے دونوں جانب سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک اور دیگر گاڑیاں کئی روز سے کڑی ہے۔ گاڑیوں کے ڈرائیور سرحد کی بندش اور غیر یقینی حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے صورتحال دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک گاڑی کے ڈرائیور شمشیر خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں پھنس کر رہ گئے ہیں جہاں نہ تو کوئی ہوٹل ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولت۔
ہمارا درخواست یہ ہے کہ راستہ کھل جائے اور بارڈر کا جو فیصلہ ہے، مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے۔ اگر حل نہ بھی ہوتا ہے تو پھر یہ جب ہو جائے کہ ہم لوگ تو آگے کی ذرا آبادی تک پہنچ جائے کہ ہوٹل موٹل پہ کھڑا ہو جائے۔
ایک اور ڈرائیور عبارت خان نے کہا،
اٹھارہ گاڑیاں ادھر کھڑی ہے اور بس یہ ہے کہ تکلیف، لوڈ گاڑی ہے، کمانیوں کو تکلیف ہے، پیروں کو تکلیف ہے، ادھر کھانے پینے کا بھی ہے، لوگوں کو سارے سب کو تکلیف ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ مسئلہ کچھ طریقے سے حل ہو جائے تو اچھی بات ہوگی۔
قبائلی تاجر ناصر خان شنواری سرحد کی بندش کو دونوں جانب آباد قبائل کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں پڑوسی ممالک کو اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنا چاہیے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تو
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منزل. دنیا بھر میں جو مشروب سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں چائے اور کافی شاید سب سے زیادہ نمایاں ہیں. بلکہ اگر یہ کہیں کہ چائے یا کافی کے بغیر تو ہمارا دن ہی نہیں نکلتا تو کچھ غلط نہ ہوگا. چنانچہ اسی طرح ہم ان کے مرکزی جزو یعنی کیفین کے بھی عادی ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں کیفین سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عنصر ہے. آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ چائے یا کافی کا ایک کپ پی کر طبیعت میں چستی اور تازگی محسوس ہوتی ہے, اور ایسا کیفین کی بدولت ہوتا ہے. آئیے دیکھیں کہ کیفین ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے. نورا والکوپ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے اپنا پورا وقت اس تحقیق میں صرف کیا ہے کہ دماغ پر منشیات کا کیا اثر ہوتا ہے. حال ہی میں انہوں نے کیفین کو اس فہرست میں شامل کر لیا. وہ کہتی ہیں,
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us concentrate.
اس کی وجہ سے ہم بہتر محسوس کرتے ہیں, خاص طور پر اگر ہم سو نہیں پائے یا رات دیر گئے تک کام کرتے رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اپنے کام پر توجہ دے پاتے ہیں. مگر اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم مکمل طور پر نہیں جان پائے. اب اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کہ کیفین کی طلب کیوں ہوتی ہے, والکوف نے کچھ رضاکاروں کو کیفین کی گولیاں کھانے کے لیے دیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کافی کے دو تین کپ پی لیں. پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے ایک پی ای ٹی اسکینر کی مدد سے ان رضاکاروں کے دماغوں کی سرگرمی کا جائزہ لیا. دیگر نشہ آور دواؤں کی طرح کیفین دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل کی قدرتی سرگرمی کو تیز کرتی ہے. مثلا کوکین جیسی منشیات بھی ڈوپامین کی بہت بڑی مقدار جاری کرتی ہیں جو انسان کو عادی بنا دیتی ہے. مگر کیفین کچھ مختلف انداز میں کام کرتی ہے. یہ دماغ کے بعض ایسے حصوں کو متحرک کرتی ہے جن پر ڈوپامین کا اثر ہوتا ہے, اور یہ سرگرمی ہمیں چاقو چوبند کر دیتی ہے. مگر اس کا اثر اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ کوکین کا یا کسی اور نشہ آور دوا کا. والکوف کہتی ہیں,
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
حقیقت یہ ہے کہ کیفین اس انداز میں اثر نہیں کرتی جیسا کہ آپ دیگر منشیات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کیفین کا وہ اثر نہیں ہوتا, اور نہ ہی اس کا استعمال ہمیں اس کا بری طرح عادی بناتا ہے. چنانچہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جب چاہیں چائے یا کافی پینا بند کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسا نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. کافی یا چائے کی پیالی آپ کے دن کا اچھا آغاز اور آپ کی تھکن بھگانے کا باعث بن سکتی ہے. تو پھر کیا خیال ہے, کافی یا چائے؟ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ایف 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے, پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, بہجت حاضر خدمت ہے. آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ تازہ ترین معلومات اور خبریں لے کر حاضر ہو رہے ہیں. برطانیہ لیے چلتے ہیں پہلے آپ کو, جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کے باغوں, پارک اور سبز مقامات پر اترنے والے پرندوں کا شمار کیا. پک گارڈن برڈ واچ نامی جائزے میں برطانیہ بھر کے باغوں اور پارکوں میں دکھائی دینے والے پرندوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے جنگلی حیات پر دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے سالانہ سروے میں حصہ لیا. پرندوں کے تحفظ کی تنظیم رائل سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھروں کے آنگن، باغات، پارک اور سبزے والے مقامات پر بیٹھیں اور وہاں اترنے والے پرندوں کا شمار کریں اور پھر نتائج کو رائل سوسائٹی کی ویب سائٹ پر ریکارڈ کر دیں۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر برطانیہ میں موسم سرما کا گرم ترین مہینہ رہا اور زیادہ بارشوں کا مہینہ رہا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم کے اثرات نے یورپ اور ایشیا میں عام پائے جانے والی لمبی دم والی چڑیا کو کتنا متاثر کیا۔ رائل سوسائٹی یا آر ایس پی بی کے مطابق بگ گارڈن برڈ واچ سروے کے 1979 میں شروع ہونے کے بعد سے اسٹارلنگ چڑیا اور قلا نامی پرندوں کی تعداد میں بالترتیب 80% اور 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ قومی سطح پر تنظیم کی طرف سے پچھلے سال 85 لاکھ پرندوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس سروے کی مدد سے انہیں پرندوں کی تعداد میں تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے۔ آر ایس پی بی کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال 2016 کے سروے میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد 1,74,426 رہی، جبکہ برطانیہ بھر کے باغات اور پارکوں میں دکھائی دیے جانے والے پرندوں کی مجموعی تعداد 34,92,180 ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح کا ایک سالانہ سروے اسکولوں کی طرف سے بھی جاری ہے جو 12 فروری تک جاری رہے گا۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں خطرے سے دو چار پرندے کون سے ہیں۔ موسم بہار میں افریقہ سے برطانیہ ایک کوئل آیا کرتی تھی، اس کی تعداد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تنظیم کی طرف سے کوئل کو معدومی کے خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس پرندے کی نصف آبادی برطانیہ سے غائب ہو گئی۔ پھر برطانیہ میں فلائی کیچر یا مکھیاں پکڑنے والی چڑیا باغات اور چرچ کے برآمدوں میں وسیع پیمانے پر ہر سال گھونسلے بنایا کرتی تھی، لیکن اب شاذ و نادر ہی ان پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے پرانے گھونسلوں کو خالی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر کچی کبوتر موسم گرما میں برطانیہ میں بہت کثرت سے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں خطرناک شرح سے کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز کسی بھی مرض کے تفصیلی ایکس رے، ایم آر آئی اور بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کوئی دوا یا علاج تجویز کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے متبادل طریقہ علاج کی بڑھتی مقبولیت ایک دلچسپ بات معلوم ہونے لگی ہے۔ امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کا تصور قدر نیا سہی، مگر اس کی جڑیں دنیا کی قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں، جیسا کہ چینی طب میں آکوپنکچر یا طب اسلامی میں حجامہ یا کپنگ کا طریقہ کئی ہزار سال سے رائج ہے۔ تو پھر امریکہ جیسے ملک میں ڈاکٹر اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ کیسے دینے لگے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے۔ امریکہ یا مغربی ملکوں میں متبادل طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے امریکہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھنچاؤ اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے آکوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، تاکہ ان کے جسم بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکیں۔ اور ایک چلتے چلتے فیس بک کے بارے میں ایک خبر آپ کو سناتے چلیں۔ فیس بک کے صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے دوستوں کی پوسٹ کو نہ صرف پسند کر سکیں گے یعنی لائک کر سکیں گے، بلکہ صرف ایک ہی بٹن دبا کر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے۔ فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ اب جلد ہی فیس بک کے 1.6 ارب سے زائد صارفین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سماجی روابط کی ویب سائٹ یعنی فیس بک پر اپنے جذبات کا فوری اظہار کرنے کے زیادہ طریقے ہوں گے۔ لائک کے بٹن کے ساتھ اضافی جذبات کو فیس بک پر کب پیش کیا جائے گا، اس سلسلے میں انہوں نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. آپ کے
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے ایک بیان میں پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ تورخم سرحد کو پھر سے کھول دیا جائے کیونکہ اس کے سبب دونوں جانب کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے پاک افغان سرحدی راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. افغان سفیر نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے جمعرات کو ایک خط پاکستانی فوج کی قیادت کو لکھا جس میں اس امید کا اظہار کیا گیا کہ آج یہ سرحدی راستے یعنی کراسنگ پوائنٹس کھول دیے جائیں گے. سفیر عمر زخیلوال نے کہا کہ بدھ کی شب پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات میں بھی انہوں نے سرحدی کراسنگ پوائنٹس کھولنے کی بات کی تھی. افغان سفیر نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ان کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں جلد کمی کے لیے تورخم، سپن بولدک اور دیگر سرحدی راستے اب تک کھل جانے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ اب بھی بند ہیں. بیان میں افغان سفیر نے کہا کہ تجارت کے راستے کسی بھی طرح کے حالات میں بند نہیں ہونے چاہیے. ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مہلک حملوں کے بعد گزشتہ ہفتے پاکستان نے سلامتی کے خدشات کی وجہ سے پاک افغان سرحدی راستے بند کر دیے تھے. حقوق انسانی کی ایک سرگرم کارکن فاطمہ عاطف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد کی بندش مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہے.
میرا خیال ہے کہ سرحدیں بند کر دینا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ریگولیٹ کریں، آپ طریقے سے جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو آپ طریقے سے ریگولیٹ کریں، جو لیگلی لوگ آتے جاتے ہیں آپ ان کو جانے دیں، تجارت کا راستہ بند نہ ہو، ایڈ کا راستہ بند نہ ہو.
پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں میں زیادہ تر کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، اور پاکستان کا موقف ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کی قیادت سرحد پار افغانستان میں مقیم ہے. رواں ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا تھا کہ پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی بڑھانے کا مقصد مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے جس میں ہر طرح کے دہشت گرد شامل ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور ان کوششوں کو مشترکہ طور پر جاری رہنا چاہیے. حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے افغانستان میں روپوش دہشت گردوں سے متعلق ایک فہرست افغان عہدیداروں کو فراہم کرتے ہوئے ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ اس کے جواب میں افغان وزارت خارجہ نے بھی پاکستان میں موجود افغان شدت پسندوں اور ان کے مبینہ ٹھکانوں سے متعلق ایک فہرست پاکستان کو فراہم کی تھی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس مسئلے کا دیر پا حل اسی صورت ممکن ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان عدم اعتماد کا ماحول ختم کر کے ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ان اطلاعات پر کہ ملک کے مختلف حصوں میں پولیس نے فاٹا سے آنے والے لوگوں کی نگرانی شروع کر دی ہے اور انہیں چپس لگے ہوئے ایسے قومی شناختی کارڈ جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جن میں سیکیورٹی سے متعلق معلومات موجود ہوں. حقوق انسانی کے کارکن تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حالیہ مہلک دہشت گرد حملوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہ صرف مشتبہ افراد کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے بلکہ پنجاب اور دیگر صوبوں میں مقیم پاکستان کے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے بعض افراد کی نگرانی بھی شروع کر دی ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور سیاسی حلقوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف فاٹا سے تعلق رکھنے والے افراد کو خاص طور پر ہدف بنانا غیر مناسب اقدام ہے. اطلاعات کے مطابق پولیس نے ملک کے مختلف علاقوں خاص طور پر راولپنڈی ڈویژن میں مقیم فاٹا سے تعلق رکھنے والے افراد کی روزمرہ کی سرگرمیوں کی سخت نگرانی شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے متعلق تفصیلات بھی جمع کرنی شروع کر دی ہیں. پولیس کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کو مخصوص چیفلا شناختی کارڈ جاری کرنے کی تجویز کے ساتھ مشتبہ افراد کا بائیو میٹرک ڈیٹا بھی جمع کیا جائے گا. تاہم انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ صرف فاٹا سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ان کے بقول نہایت تشویش کی بات ہے.
یہ بالکل مناسب نہیں ہے, کیونکہ جب تک کسی کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے, صرف یہ کہ وہ کسی علاقے سے ان کا تعلق ہے یا کسی ایتھنسٹی سے ان کا تعلق ہے, تو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. اور وہ بھی شہری ہیں پاکستان کے, اگر وہ فاتح سے آ کے انہوں نے فنڈی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ ان کا حق ہے.
فاٹا سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی اخونزادہ چٹان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی علاقے کے لوگ تو خود دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار رہے ہیں.
تو ایک آدمی اگر دہشت گردی میں ملوث ہے یا اس کی سہولت کاری میں ملوث ہے, تو آپ اس قوم کے پوری لوگوں کو, چاہے طالب علم ہیں, مزدور ہیں, کاروباری ہیں, جو بھی ہیں, ہر ایک کو آپ اٹھائے اور ہر ایک کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھے, تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے اور یہ بہت تشویشناک بات ہے.
زہرہ یوسف نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ملک میں دہشت گردی اور عسکریت پسندی پر قابو پانے کے لیے عوام کا تعاون بھی ضروری ہے.
وہ بالکل ضرورت ہے اس کی, کیونکہ جب تک اس قسم کے آپریشن میں جو شہری ہیں ان کی سپورٹ نہیں ہوگی اور اس قسم کے لوگوں میں شبہ ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا انصاف کے تحت ہے یا نہیں, تو ان کو شہریوں کی سپورٹ نہیں ملے گی, اور جب تک شہریوں کی سپورٹ نہیں ملے گی تو کامیابی ممکن نہیں ہے کسی بھی اس قسم کے آپریشن میں.
تاہم حکام اس تاثر کو مسترد کرتے ہیں کہ صرف فاٹا سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہدف بنایا جا رہا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ صرف انہی افراد کو حراست میں لیا جا رہا ہے جن کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز پاناما لیکس مقدمے کی سماعت مکمل کر لی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ اسے بعد میں سنایا جائے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پانچ رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر جمعرات کو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. پانچ رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر کہا کہ کوئی مختصر یا شارٹ آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کے بقول عدالت تفصیلی فیصلہ ہی جاری کرے گی. عدالت عظمیٰ کے بینچ کی طرف سے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا, تاہم جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ مناسب وقت پر سنا دیا جائے گا. سپریم کورٹ کے بینچ کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کا مختصر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. گزشتہ سال اکتوبر میں سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دائر درخواستوں پر سماعت کے لیے پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا تھا, لیکن دسمبر میں اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی مدت ملازمت ختم ہونے پر جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا تھا. جمعرات کو اختتامی دلائل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ پاناما لیکس میں ہونے والے انکشافات کے بعد وزیر اعظم نے جو تقاریر کی ان میں غلط بیانی کی گئی, اور نعیم بخاری نے استدعا کی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا جائے. نعیم بخاری نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ عدالت عظمیٰ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی نااہل قرار دے چکی ہے. تاہم پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا تھا, اس لیے انہیں نااہل قرار دیا گیا. جسٹس اعجاز کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے کو حالیہ مقدمے سے نہیں جوڑا جا سکتا. آف شور کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنانے سے متعلق پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا کی معلومات گزشتہ سال منظر عام پر آئی تھیں. پاناما پیپرز میں پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے دو بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام سامنے آنے کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں, خاص طور پر تحریک انصاف نے وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس بارے میں عدالت عظمیٰ میں درخواستیں بھی دائر کی گئیں. تاہم حکمران جماعت کا موقف رہا ہے کہ وزیر اعظم کا پاناما پیپرز میں نام نہیں ہے اور ان کے بچے قانون کے مطابق بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں سالانہ درخت لگانے کی تعداد کم کر دی گئی ہے. اس بارے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام فنڈز میں کمی کے باعث کیا جا رہا ہے. مظفر آباد سے رپورٹ بھیجی ہے روشن مغل نے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایسے میں کہ جب بڑھتی ہوئی آبادی کا جنگلات پر روز بروز انحصار بڑھ رہا ہے اور جنگلات کو لگنے والی آگ کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے سالانہ شجر کاری میں کمی کر دی گئی ہے. پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق فنڈز کی کمی کے باعث چند سال پہلے تک 30,000 ایکڑ رقبے پر ہونے والی شجرکاری اب محض چند ہزار ایکڑ رقبے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلات کے اسسٹنٹ پلاننگ چیف سید صابر حسین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سال 5,500 ایکڑ رقبے پر 32,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔
ہماری جب ہل فارمنگ یہ بڑے پروجیکٹ جاری تھے اس وقت ہم 25,000 سے 30,000 ایکڑ پر ایئر لگاتے تھے، اب ہم تقریباً 7,000-8,000 less than 10,000 ایکڑ پر ایئر پہ آ گئے۔ یہ پچھلے 5-7 سالوں سے ہمارے جو جب سے بڑے پروجیکٹ ہمارے جیسے آئی ایل ایم کا پروگرام تھا، این آر ایم پی کا پروگرام تھا، برڈ کا پروجیکٹ تھا، ہل فارمنگ تھا، یہ جب بڑے پروجیکٹ تھے، بڑے پروگرام تھے، فارن ایڈیڈ پروجیکٹس تھے، اس وقت ہماری شرکاری زیادہ ہوتی تھی۔ جب ہم لوکل اے ڈی بی پہ آ گئے کیونکہ بجٹ کے مسائل رہے ہیں پچھلے 5-8 سالوں سے۔
انہوں نے بتایا کہ شجرکاری کو مؤثر بنانے اور عوام میں پودوں کی حفاظت کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے سکولوں اور سرکاری محکموں کے کلسٹرز کے تحت موسم بہار کی شجرکاری مہم پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔
لوگوں سے زیادہ رابطہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مختلف اداروں کو ان کی انوالومنٹ کو اور بڑھا رہے ہیں، پھر ہم اس سال مختلف کلسٹرز بنا کے کلسٹرز کی شکل میں بھی شجرکاری کر رہے ہیں۔ فرض کریں 3-4 اسکول ملا کے ایک کلسٹر بنا دیا، 5-7 محکمے مل کے ایک کلسٹر بن گیا، اس طرح مختلف کلسٹرز ہم نے 25-30 کلسٹر آزاد کشمیر میں بنائے، ان کلسٹرز کے تحت ہم شجرکاری کروا رہے ہیں۔
پاکستانی کشمیر کے مرکز برائے تبدیلی آب و ہوا یا کلائمیٹ چینج سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اورنگ زیب خان کہتے ہیں کہ جنگلات کے کٹاؤ میں اضافہ اور سالانہ شجرکاری میں کمی کے باعث موسمی کے اثرات کشمیر کے خطے کو زیادہ متاثر کر سکتے ہیں، جنہیں کم کرنے کے لیے ہر سال زیادہ رقبے پر درخت لگانے ہوں گے۔
اور یہ ہر سال جو ان کا ڈیگریڈیشن کا یا کٹنگ اور لگانے میں جو گیپ ہے وہ بھی زیادہ ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کو کوئی 15,000 سکسیسفل پلانٹنگ ہر سال کریں تو یہ اگلے 30 سال میں یہ گیپ کو ختم کرتے ہیں یا 40 سال، تو اس سے تو الٹ ہو رہا کام، یہ اس لیول پہ یہ پلانٹنگ بھی نہیں کر رہے، پروٹیکشن بھی نہیں کر رہے، تو ان کو ایفرٹ بڑھانی پڑے گی 3-4 گنا، کم از کم 25-30,000 ٹارگیٹ کریں، اس میں سے 20,000 بچ جائیں۔
خیال رہے کہ حالیہ طویل خشک سالی کے دوران جنگلوں میں آگ لگنے سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلے لاکھوں درخت جل گئے تھے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی جمعرات کے روز میکسیکو کے صدر انریکے پینانیٹو اور ان کی کابینہ کے ارکان سے مل رہے ہیں۔ امریکی نئی انتظامیہ کی یہ اعلیٰ سطحی ملاقات ہے جس میں توجہ منشیات کے نقل و حمل، تجارت اور امیگریشن کے مسائل پر مرکوز ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کابینہ کے دو اہم ارکان کو توقع ہے کہ ان خدشات اور غصے کو کم کیا جائے گا جو نئی امریکی انتظامیہ کی میکسیکو کے لیے پالیسیوں پر پایا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے بدھ کے روز کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ صدر اپنی انتظامیہ کے ابتدائی دور میں اپنے وزراء کو میکسیکو بھیج رہے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بامانی تعلقات کی علامت ہے۔ امریکی وفاقی حکومت نے ایک ہدایت نامے کو منسوخ کر دیا ہے اور مخلوط جنس کے طلباء کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جنس کے حساب سے باتھ روم استعمال کریں، تاکہ پیدائشی نہ کہ پیدائشی سرٹیفکیٹ میں دی گئی ان کی جنس کے مطابق۔ محکمہ انصاف اور محکمہ تعلیم نے بدھ کے روز ملکی اسکولوں کو ایک خط جاری کیا کہ جو پچھلے سال صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے ایک حکم نامے کو منسوخ کرتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ ریاستوں اور مقامی تعلیمی محکموں پر ہے کہ وہ فیصلہ کریں، نہ کہ وفاقی حکومت پر۔ مخلوط جنس کے حقوق کے علمبرداروں نے اس فیصلے کے آنے کے بعد وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا۔ ٹرانسجینڈر مساوات کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارا کسلنگ نے کہا
Children all over the country are scared by this man. They are really worried that they're going to go to school tomorrow. They're going to be bullied. These are kids who have to go to school all the time worried about being bullied.
وہ کہہ رہے ہیں ملک بھر میں بچے اس شخص سے خوف زدہ ہیں، وہ فکر مند ہیں کہ کل جب وہ اسکول جائیں گے تو بچے انہیں تنگ کریں گے۔ یہ بچے ہمیشہ فکر مند رہیں گے کہ بچے انہیں تنگ کریں گے، اور کبھی کبھی اساتذہ بھی، اور اب ان کو فکر لاحق ہے کہ امریکہ کا اٹارنی جنرل اور امریکہ کا صدر بھی انہیں دکھ کریں گے، اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ تھے مارا کسلنگ کے الفاظ۔ یہ معاملہ اب آئندہ ماہ سپریم کورٹ میں جائے گا، جس میں ایک نوجوان گیون گرم نے مقدمہ دائر کیا ہے، جس کی ریاست ورجینیا کے ڈسٹرکٹ اسکول نے ایک پالیسی اختیار کی ہے جو اسے مردانہ باتھ روم استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے سے پہلے بہت سے تجزیہ کار ان کی معاشی تجاویز کے سخت ناقد تھے۔ چند ماہرین نے تو ان کے انتخاب کی صورت میں اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تنزلی یا ایک نئی کساد بازاری کی پیشگوئی کی تھی۔ تاہم جب سے انہوں نے منصب صدارت سنبھالا ہے، تب سے اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بلندی دیکھنے میں آئی ہے اور صارفین کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مگر کیا تجزیہ کار غلط تھے؟ اس بارے میں ہم نے ٹرمپ کے معاشی منصوبوں کے ابتدائی ناقد ماہر معاشیات مارک زینڈی سے بات کی، جن کا کہنا ہے کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس بارے میں ملار سیگا کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
نومبر میں انتخابات سے قبل روایتی فراست یہ تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ معیشت کے لیے ایک بری خبر ہیں، لیکن ان کے عہدہ سنبھالنے سے ایک ماہ بعد بھی صارفین رقم خرچ کر رہے ہیں اور امریکی کاروبار بھرتیاں کر رہے ہیں اور وال اسٹریٹ سن 1999 کے بعد بلند ترین سطح پر ہے۔ ہم نے ماہر معیشت مارک زینڈی سے پوچھا کہ کیا ماہرین اور تجزیہ کاروں کے اندازے غلط تھے، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا نہیں۔ دی موڈیز اینالیٹکس کے ماہر معیشت مارک زینڈی اپنے ابتدائی تجزیوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسی کے تناظر میں صدر نے ابھی تک اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ زینڈی کہتے ہیں
What he wanted was 11 million undocumented workers to leave the country.
وہ یہ چاہتے تھے کہ بغیر دستاویزات کے 11 ملین مزدور ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ چین پر 45% اور میکسیکو پر 35% محصولات نافذ کی جائیں۔ وہ ٹیکسوں میں کٹوتی چاہتے تھے اور حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے بجٹ خسارہ آئندہ 10 سالوں میں $10 ٹریلین تک جا پہنچے گا۔ سو اگر انہوں نے یہ حاصل کیا ہے تو اس کا نتیجہ کساد بازاری ہوگا۔ تاہم دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بازار حصص کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ٹرمپ کے دور میں مثبت سرمایہ کاری کی بحالی کا عکاس ہے۔ پی این سی کے سینئر تجزیہ کار گس فاشر کہتے ہیں کہ ان تمام محرکات کی بڑی وجہ کارپوریٹ ٹیکسوں میں کٹوتی کی توقعات سے جڑی ہوئی ہیں۔ فاشر کا کہنا ہے اس لیے وہ صدر ٹرمپ کے دور میں مضبوط معاشی نمو کی توقع کر رہے ہیں، حقیقی نمو کی، جو کہ افراط زر کے بعد نمو پاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلند افراط زر، جس سے نفع میں بھی اضافہ ہوگا۔ تاہم ٹرمپ کے معاشی ایجنڈے کے گرد پھیلا جوش و خروش اب شاید کم ہوتا جا رہا ہے۔ گولڈ مین سیش کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد شاید اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، اور ریکن کیپیٹل پارٹنرز کے کیون کیلی کا کہنا ہے کہ منڈیاں اب تنزلی کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں۔ مارک زینڈی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی صدارت کے معاشی اثرات کا انحصار کانگریس میں موجود ریپبلکن ارکان پر ہے۔ یہ ارکان ٹیکس کٹوتیوں کے حامی ہیں اور حکومتی اخراجات اور خسارے پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اگر قانون سازوں نے بڑی ٹیکس کٹوتیوں کی منظوری دے دی تو ماہرین معیشت کا سوال ہے کہ بنیادی ڈھانچے سے متعلق ملازمتوں کا کیا ہوگا، اور یا پھر سرحد پر دیوار کی تعمیر کا کیا بنے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 7 فروری کو کابل میں افغان سپریم کورٹ پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 21 افغانی افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو عدالت میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی تھیں۔ اسی حملے میں تقریباً 40 افراد زخمی بھی ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان کی عدلیہ پر آئندہ بھی اسی طرح کے حملے کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس بمباری کے اقدام کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور افغان سیکورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی کو سراہا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور ہیوگو لارنز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ افغانستان کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد کے خلاف تھا۔ یہ حملہ ان دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا جن کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی توقیر اور عزت نہیں ہے، اور یہ لوگ انصاف کے جمہوری نظام سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح 8 فروری کو ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 6 ارکان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کارکن جوز جان زوبے کے ان لوگوں کو امداد پہنچا رہے تھے جو برفانی طوفان اور تودے گرنے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس امدادی قافلے میں شامل 2 ارکان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر میرور کہتے ہیں کہ یہ اسٹاف ممبر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور ہمدردی کے جذبے کے تحت مقامی آبادی کی مدد کر رہے تھے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبائی حکام کو شبہ ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی ہے کیونکہ وہ اسی علاقے میں سرگرم عمل ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 11,400 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں 7,920 افراد زخمی اور 3,448 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے اکثریت حکومت مخالف انتہا پسندوں بالخصوص طالبان کے حملوں کا شکار ہوئی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ داعش سے منسلک دہشت گردوں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سن 2015 میں 82 افراد ہلاک ہوئے جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 899 ہو گئی۔ امریکی ناظم الامور لارنس کا کہنا ہے کہ افغانستان امن اور سلامتی کا مستحق ہے۔ میری حکومت اور امریکی عوام افغانستان کے عوام اور اس کے منتخب نمائندوں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم پرامن خوشحال افغانستان کی حمایت کرتے رہیں گے جہاں مستقبل میں قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ عوام کے خلاف بہیمانہ حملوں کو ختم کرنے کے لیے ہم افغانستان کی قومی حکومت اور افغانستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمگل۔ واشنگٹن میں ایک ایسی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں فنکاروں نے امریکی پرچم کو اپنے فن پاروں کا موضوع بنایا ہے۔ اس نمائش کا انعقاد ڈی سی چیمبر آف کامرس میں کیا گیا۔ اس نمائش کی منتظم اور واشنگٹن میں زینت گیلری کی مالک مارجری گولبرگ نے کہا کہ اس نمائش کا موضوع ستارے اور دھاریاں ہیں۔ عصر حاضر کے آرٹ میں امریکی پرچم تھا جس میں ملک بھر سے کئی فنکاروں کے مختلف اصناف میں بنائے گئے فنکارے شامل تھے۔ گولبرگ کا کہنا تھا کہ مجھے سچ میں گیوین سول کا کام پسند ہے۔ یہ سہجہتی مخلوط میڈیم ہے اور یہ بہت ہی منفرد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقینی طور پر روشنی والے فن پارے بھی پسند ہیں جو اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ گولبرگ نے کچھ شوخ و چنچل فن پاروں کا ذکر بھی کیا جس میں انیتا کینز کا پرچم کے ہیڈ کے ساتھ مونالیزا اور کیتھ نورول کا فن پارا بھی شامل ہے جس میں ایک جانور کے کارٹون کو جھنڈے کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ لورا ٹیلر جو ایک سابق فوجی اہلکار بھی رہ چکی ہیں، ان کے فن پاروں کا مرکزی خیال ذاتی نوعیت کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے ایک سابق فوجی کی بیٹی ہوں۔ میرے دادا اور دادی کام کر چکے ہیں جبکہ میرے کئی چچاؤں اور چچیوں نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں، اور یہ نہ صرف خاندان کی نمائندگی کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں واپس لوٹانے کا یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے۔ ٹیلر فن پارے بنانے والوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور وہ یہ تصویریں مارکر اور پینٹ کی مدد سے بناتی ہیں جنہیں وہ اپنے سابق فوجی دوستوں کو دیتی ہیں۔
Because I've done so much work with different veterans, it's very important to me and my mission to be able to give back to the veterans.
کیونکہ میں نے مختلف سابق فوجیوں کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اس لیے یہ میرے اور میرے مقصد کے لیے نہایت اہم ہے کہ میں ان سابق فوجیوں کو واپس لوٹانے کے قابل ہو سکوں جیسا کہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ ایک اور فنکار کیتھرین آنس کی بنائی گئی تصویر سیم کے بور بھی اس نمائش میں شامل کی گئی ہے، اور یہ ایک مخلوط میڈیم کی تخلیق ہے جو ان کے لیے ایک خاص معنی رکھتی ہے۔
My neighbor Sam and his wife Nicole were both Iraq vets and he was an Afghan vet. I asked him if I could do
میرا پڑوسی سیم اور ان کی اہلیہ نکول دونوں نے بطور فوجی عراق میں خدمات انجام دی تھیں، اور وہ افغانستان میں فوجی خدمات انجام دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اس کے جوتوں پر تصویر کشی کر سکتی ہوں، تو اس نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر وہ اس پر ہونے والے کام کو دیکھنے کے لیے گھر آیا۔
He was able to run his hand over the toes of the boots and he looked at me and he said, Catherine, that is exactly the way my boots felt when I was in Iraq.
اس نے جوتے کی انگلیوں والے حصے پر ہاتھ پھیرا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیتھرین، یہ بالکل اسی طرح ہے، مجھے یہ اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ جب میں عراق میں ہوتا تھا، اور یہ بہت ہی اچھی ریت ہے جو میرے پورے جوتوں پر ہے۔ پرانی یادیں اور حب الوطنی اس نمائش کے عام موضوعات تھے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والے ایک شخص سٹیون شور نے کہا کہ یہاں ایسی بھی تصویریں ہیں جو امریکہ کے تاریک لمحات کا مظہر ہیں۔
So it's a delicate balance of highlighting what is best in America, American ideals and
انہوں نے کیوٹس ووڈی کی ایک رضائی کی پینٹنگ جو غلامی کے متعلق الفاظ اور تصویروں کو ظاہر کرتی ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کو اجاگر کرنے کا ایک انتہائی نفیس توازن ہے۔ امریکہ ایک بہترین ملک ہے، امریکی نظریات اور اس کے ساتھ فنکاروں کو ہماری تاریخ کے ان لمحات کا اظہار کرنے کے بارے میں پوری طرح آزاد محسوس کرنا چاہیے جہاں ہم ان نظریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم چیمبر آف کامرس کے صدر ہیری ونگو کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔
Whenever I look at an American flag, I still get a chill. And you know, to have us put this this exhibit on at the DC chamber,
جب میں امریکی پرچم کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے۔ جبکہ مارگری گولڈبرگ نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے لوگوں کو اچھا محسوس ہونا چاہیے، امریکہ ایک عظیم جگہ ہے اور ہم سب کے لیے یہاں رہنا ایک نعمت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔
وہاں پر اپنے یعنی کہ پورے اپنے جو روایتی ہمارا ڈریس ہے اسی میں میں رہی ہوں پورا، اس لیے میں تو چلتا پھرتا سمجھ لیں پاکستانی کلچر تھا۔
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں لائبریری میں کام کرتا تھا، میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا، میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا، میں نے صفائیاں بھی کی، جھاڑو بھی دی، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں۔
جدوجہد اس لیے کی کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم ویئر، میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ میں نے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں اور یہاں تک مطلب کیسے پہنچے، رائٹ؟ تو پیچھے مڑ کے دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ میرا جو ہارڈ ورک تھا، جو محنت تھی، وہ الحمدللہ رنگ لا۔
یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر دم رواں ہے زندگی کو اس کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے، جس کا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi، اور اس کا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ اور انہی فیس بک پیجز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں کا تصویری تعارف بھی۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر آڈیس ریگس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور اس کے بعد ایک نیوز شو آپ کے لیے میں پیش کروں گا. اس وقت تک لیے اجازت، اللہ حافظ.